اور جب کسی گناہ کا بیان ہو، کسی ایسی بات کا تذکرہ ہو جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اپنے آپ کو اس سے بچائیں. اس طرح ہفتے میں ایک مرتبہ جمع ہو کر کے دین کی کوئی نہ کوئی بات بیان ہو جائے اور ہم سن لیں، اور ساتھ ساتھ اس کو اپنے عمل میں لیتے جائیں، کرنے کی چیزوں سے کرتے ہیں کرنا شروع کر دیں، چھوڑنے کی چیزوں اس کو چھوڑ دیں، اسی طرح ہماری اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور دھیرے دھیرے جو اصلاح ہوتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے، یکدم جو تبدیلی ہوتی ہے وہ اکثر عارضی اور وقتی ہوتی ہے. تو مسواک کی سنت بیان کرنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ اس سنت پر عمل کرنے والے مسلمان خواتین و حضرات بہت کم ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں تو بھی انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان نہ کرنے مسواک نہ کرنے والے مسلمان خواتین و حضرات کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور جو مسلمان خواتین و حضرات مسواک کرنے والے ہیں وہ بہت کم ہیں، وہ بہت کم ہیں. اس لیے جن حضرات کا اس سنت پر عمل ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور مزید دل جمعی کے ساتھ، اور جو ثواب احادیث میں اس کا بیان ہوا ہے اس کے حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی نیت سے، مردہ سنت کو زندہ کرنے کے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اور اہتمام کے ساتھ مسواک کرنا چاہیے. اور جو مسلمان خواتین و حضرات اس پر عمل نہیں کر رہے وہ آج سے اس سنت کو اپنے عمل میں لائیں، اور اپنے عمل سے اس سنت کو زندہ کریں، اور اس کے جو فضائل ہیں وہ حاصل کریں، اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی حاصل کریں. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک حدیث میں ہے کہ چار چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہیں، اربعون من سنن المرسلین، چار کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہیں، ان میں سے ایک مسواک کرنا بھی ہے. اور ایک روایت میں یہ کہ پانچ چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہیں، ان میں سے ایک مسواک کرنا بھی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ دس چیزیں فطرت میں سے ہیں، دس چیزیں اور دس کام فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک مسواک کرنا بھی ہے. اور فطرت کے کئی معنی آتے ہیں، فطرت کے معنی فطرت سلیمہ کے بھی آتے ہیں، فطرت کے معنی دین اسلام کے بھی آتے ہیں، فطرت کے معنی انبیاء علیہ السلام کے طریقے کے بھی آتے ہیں. تینوں معنی اپنی جگہ درست ہیں، کہ مسواک کرنا فطرت سلیمہ کا بھی تقاضا ہے، کیونکہ فطرت سلیمہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان کا منہ پاک اور صاف ہو، اور اسلام بھی ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے. اور ابھی میں نے دو حدیثوں میں سے آپ کو بتایا کہ چار چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہیں، پانچ باتیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہیں، تو مسواک ان میں سے. تو مسواک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، دین کی لحاظ سے بھی ایک اہم سنت ہے، اور فطرت سلیمہ کے اعتبار سے بھی اس کا تقاضا ہے کہ مسواک کرنی چاہیے. اور متعدد احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت پر بہت مشقت بڑھ جائے گی تو میں ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کرنے کا پابند کرتا اور مسواک کرنا ان کے اوپر لازم کر دیتا. لیکن چونکہ ایسا کرنے میں امت کے لیے مشقت بڑھ سکتی تھی کیونکہ مسواک ہر وقت ہر جگہ ہر دم دستیاب نہیں ہوتی, اس بنا پر پھر بغیر مسواک کے نماز نہ ہوتی تو بہت زیادہ مشقت ہو جاتی. اس لیے آپ نے اس کو فرض و واجب قرار نہیں دیا, ضروری اور لازم قرار نہیں دیا, لیکن سنت ہونے میں کوئی شبہ نہیں. اور اس وجہ سے بھی مسواک کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ راضی کرنے والی ہے. مسواک کا عمل ایسا عمل ہے جو بہت زیادہ اللہ پاک کو راضی کرتا ہے. یعنی مسواک کرنے والے سے اللہ جل شانہ بہت راضی ہوتے ہیں اور بے حد راضی ہوتے ہیں. اب ایسے عمل کی تو ہمیں سخت ضرورت ہے. اس بنا پر ہم سب کو چاہیے کہ مسواک کا خاص اہتمام کریں. اور خاص اہتمام کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مسواک جیب میں رکھنے کی عادت ڈالیں اور ایک مسواک اپنے گھر میں رکھنے کی کوشش کریں. ہر ایک کے بعد دو مسواک ہونے چاہیے, ایک گھر میں ایک جیب میں, کیونکہ آدمی کی دو ہی صورتیں ہیں دنیا میں رہنے کی, یا گھر میں ہوگا یا گھر سے باہر ہوگا. اب چاہے وہ تاجر ہو اس کا بھی یہی حال ہے, ملازم ہو اس کا بھی یہی حال ہے, تجارت پیشہ ہو اس کا بھی یہی حال ہے, زراعت پیشہ ہو اس کا بھی یہی حال ہے. عام طور پر آدمی یا گھر میں ہوتا ہے یا گھر سے باہر ہوتا ہے. لہذا جب گھر میں ہوگا تو گھر کی مسواک سے یہ سنت بآسانی ادا ہو جائے گی. جیسے بیسن میں ہم بیسن گھر میں ہوتے ہیں ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے, جہاں وہاں پر ہم بش رکھتے ہیں, پیسٹ رکھتے ہیں, وہاں مسواک بھی رکھیں. جب وہاں وضو کریں تو اپنے گھر کی مسواک سے مسواک استعمال کر لیں, جب گھر سے باہر ہوں تو اپنی جیب کی مسواک استعمال کر لیں. اس سے ہم مسواک کی آسانی کے ساتھ پابندی کر سکتے ہیں. مسواک کے سلسلے میں بندے نے پچھلے منگل کو عرض کیا تھا, دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک ہے لکڑی کی مسواک, یہ الگ سنت ہے اور اصل سنت یہی ہے کہ مسواک کے ذریعے منہ کو صاف کیا جائے. مسواک چاہے نیم کی ہو اور چاہے زیتون کی ہو اور چاہے پیلو کے درخت کی ہو, عام طور پر تین درختوں کی مسواک استعمال کی جاتی ہے. نیم کی مسواک بھی چونکہ کڑوی ہوتی ہے اس لیے وہ بھی بہت نافع اور مفید ہے, اور زیتون کا درخت مبارک درخت ہے, اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے اور اس کو مبارک فرمایا ہے, اس لیے اس کی مسواک بھی اچھی مسواک ہے اور اس کا ریشہ بہت ملائم ہوتا ہے, بہت نرم اور ریشم کی طرح ملائم ہوتا ہے. یہ مسواک خواتین کے لیے بہت موزوں اور مناسب ہے کیونکہ ان کے مسوڑے نازک ہوتے ہیں, تو نیم کی مسواک سے ان کے چھلنے کا خطرہ ہے. ایسے پیلو کی جو مسواک ہوتی ہے اس کا ریشہ بھی بعض مرتبہ سخت ہوتا ہے, اس سے بھی ان کے مسوڑوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. تو زیتون کے درخت کی مسواک ان کے لیے بہت موزوں اور مناسب ہے, وہ اس سے مسواک کر سکتی ہیں, مرد حضرات بھی اس سے مسواک کر سکتے ہیں اور یہ سنت ادا کر سکتے ہیں. اور تیسری مسواک ہے پیلو کے درخت کی مسواک, یہ حضور کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور اس کی مسواک بھی بہت اعلیٰ اور عمدہ ہوتی ہے, خاص طور سے جب تازہ ہو, تازہ ہو تو اس کے اندر زیادہ فوائد ہیں اور اس میں زیادہ صلاحیت ہے منہ کو صاف کرنے کی، اور اس کے بڑے فوائد ہیں جو ابھی ان قریب انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. تو ایک ہے لکڑی کی مسواک، ایک ہے مسواک کا مقصد اور ایک ہے مسواک کرنے کا مقصد. مسواک کا مقصد یہ ہے کہ دانت بھی صاف ہوں، مسوڑے بھی صاف ہوں، منہ بھی صاف ہو، منہ کے اندر دانتوں کے اندر پیلا پن نہ ہو، منہ کے اندر بدبو نہ ہو. تو برش اور منجن لگانے سے یا پیسٹ لگانے سے جو مسواک کا مقصود ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے، جو مسواک کا مقصود ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. لیکن مسواک میں جو لکڑی استعمال کرنے کی سنت ہے وہ ادا نہیں ہوتی، لہذا ہمیں چاہیے کہ دونوں کا استعمال کریں. مسواک تو پانچوں ٹائم استعمال کرنی ہے، عام طور پر پانچ نمازوں میں پانچ مرتبہ وضو کیا جاتا ہے، ورنہ عام طور پر عصر کے وضو سے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے تو چار مرتبہ مسواک کا استعمال ہوتا ہے. تو ہر وضو میں مسواک کرنے کا اہتمام رکھیں، اور منجن وغیرہ اور پیسٹ وغیرہ وہ صبح شام یا کسی ایک ٹائم استعمال میں رکھیں تو اس سے بھی منہ اور دانت اور مسوڑے سب صاف ہوتے ہیں اور میل کچیل بھی دور ہوتا ہے، پیلا پن بھی ختم ہوتا ہے، اور بھی ان کے فوائد ہیں، منجن کے پیسٹ کے بڑے فوائد ہیں. تو وہ اپنی جگہ درست ہیں، ان کا بھی اپنی جگہ استعمال رہنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ مسواک کا استعمال الگ سنت ہے، یہ بھی رہنا چاہیے. چنانچہ علماء نے فرمایا کہ پانچ موقع ایسے ہیں جس میں بطور خاص مسواک کا اہتمام ہونا چاہیے، اور احادیث طیبہ میں اس کی طرف خاص متوجہ کیا گیا ہے، خاص طور سے ان کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. ایک تو وضو کے وقت، جب وضو کرے آدمی تو اس کے اندر پہلے دونوں ہاتھ دھوئے گٹوں تک، اس کے بعد پھر تین دفعہ مسواک کرے، اور مسواک اس طرح کرے کہ دائیں ہاتھ سے مسواک پکڑے اور پہلے دائیں طرف کرے پھر بائیں طرف کرے، اور چوڑائی میں کرے، لمبائی میں نہ کرے. چوڑائی منہ کی یہ کہلاتی ہے، یہ چوڑائی ہے، یہ لمبائی ہے. لمبائی میں مسواک کرنے سے چونکہ مسوڑوں کے چھلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور مسوڑا چھل جائے تو خون نکلتا ہے، خون زیادہ نکلے گا تو وضو کرنا ہی مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے لمبائی میں کرنا مناسب نہیں ہے. مسواک کریں تو دائیں اور بائیں چوڑائی میں کریں، پہلے دائیں طرف کرے اوپر نیچے، پھر بائیں طرف کرے اوپر نیچے، اس طرح سے ایک دفعہ ہو گیا. اب مسواک کو نکالے، پھر پانی سے دھوئے، پھر دوبارہ کرے، اس طرح تین دفعہ کرے، یہ سنت ہے. اس کے بعد تین دفعہ کلی کی جائے. تو ایک تو خاص موقع جس کی طرف احادیث میں متوجہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وضو کے اندر مسواک کرنے کا اہتمام کیا جائے. دوسرا موقع ہے نماز سے پہلے. نماز سے پہلے مسواک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے میں دیر ہو گئی یا کافی وقت گزر گیا، جیسے عصر سے وضو میں مسواک کی تھی، اب عصر کی نماز پڑھ لی، اب مغرب سے پہلے وضو کی ضرورت نہیں، جیسے اکثر لوگ اسی سے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. تو اس دوران منہ کے اندر ہلکی سی بو پیدا ہو جاتی ہے، تو اب نماز مغرب کی نماز سے پہلے مسواک کر لینی چاہیے. وضو کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو افضل ہے. لیکن اگر وضو نہ کریں اور منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، منہ کے اندر ہلکی سی بھپکا ہو جاتا ہے، ہلکی سی بو منہ میں پیدا ہو جاتی، مسواک کر لیں. یہ بھی دوسرا موقع ہے جس میں خاص طور سے مسواک کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور تیسرا موقع قرآن کریم کی تلاوت ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے. لہذا حافظوں کو تو جب وہ قرآن شریف پڑھنے بیٹھیں بس مسواک کر کے بیٹھنا چاہیے، چاہے وضو میں مسواک کر لی ہو. قرآن شریف پڑھنے سے پہلے الگ مسواک کرنا سنت ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ جب دانت پیلے ہو جائیں اور منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جائے اور بو پیدا ہو جائے تو اس وقت بطور خاص مسواک کرنا سنت ہے اور افضل ہے. اور پانچویں صورت یہ ہے کہ جب کسی مجمع میں جائے تو مسواک کر کے جائے. یہ پانچ موقع ایسے ہیں جس کے اندر مسواک کرنے کا خاص اہتمام کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. حدیث میں ایک عجیب واقعہ مذکور ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ کے بعد جبرائیل امین اب تک آئے نہیں, آنے میں انہوں نے بہت دیر کر دی, کیا بات ہے, کیوں جبرائیل امین آپ کے پاس تشریف نہیں لا رہے؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے رہتے تھے اور وہی اللہ تعالی کی طرف سے وہی لایا کرتے تھے, قرآن کریم بھی وہی لے کر کے حضور کے پاس تشریف لائے ہیں, تو حضرت جبرائیل امین آپ کے پاس آتے رہتے تھے. اور حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں زیادہ تر آیا کرتے تھے, اور کبھی کبھی ان کے آنے میں دیر بھی ہو جاتی تھی. تو اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے عرض کیا گیا کہ حضور جبرائیل امین آپ کی خدمت میں آئے نہیں, کافی دیر ہو گئی ان کو آئے ہوئے. تو آپ نے عجیب بات ارشاد فرمائی جس میں ہمارے لیے سبق ہی سبق ہے انشاءاللہ. تو آپ نے فرمایا بھائی وہ آنے میں کیوں دیر نہ لگائیں, جبرائیل امین میرے پاس آنے میں کیوں نہ دیر کریں, وجہ یہ ہے کہ تم میرے ارد گرد بیٹھتے ہو اور مسواک کرتے نہیں ہو, تم میرے ارد گرد بیٹھے رہتے ہو, کیونکہ صحابہ کرام تو ہر وقت حضور کے ساتھ ہوتے تھے, آپ بیٹھتے تھے تو صحابہ کرام بھی بیٹھتے تھے, آپ چلتے تھے صحابہ کرام بھی چلتے تھے, صحابہ کرام آپ سے اس وقت جدا ہوتے تھے جب آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے, ورنہ صبح شام تک جب تک آپ مسجد نبوی میں ہوتے یا کہیں اور ہوتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے پاس ہوتے تھے, آپ کے ارد گرد ہوتے تھے. تو آپ نے فرمایا بھائی جبرائیل امین کیوں میرے پاس نہ آئے اور کیوں میرے پاس آنے کے لیے دیر لگائیں, اس لیے کہ تم میرے ارد گرد ہوتے ہو اور میرے قریب ہوتے ہو, تم مسواک نہیں کرتے. ایک تو یہ بات فرمائی, معلوم ہے مسواک کا بہت اہتمام رکھنا چاہیے, اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے بھی دور ہو جاتے ہیں. دوسرا آپ نے فرمایا تم اپنے ناخن نہیں کاٹتے ہو, تم اپنے ناخن نہیں کاٹتے ہو. ناخن کاٹنا بھی فطرت میں سے ہے, ناخن کاٹنا بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہے, اسلام کی سنتوں میں سے ہے. نظافت و طہارت کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن کترے, ہفتے میں ایک مرتبہ بہتر, ورنہ 15 دن میں, آخری حد 40. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں خواتین کے اندر ناخن بڑھانے کا بدترین فیشن چلا ہوا ہے, جسے جانوروں کے لمبے لمبے ناخن ہوتے ہیں, خواتین اس طرح کے لمبے ناخن فیشن کے طور پر اختیار کیے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے اور گھر میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ خواتین کہیں اس گناہ میں تو مبتلا نہیں ہے, اگر ہوں تو ان کو پیار سے سمجھانا چاہیے, نرمی سے سمجھانا چاہیے, اسلام کی یہ سنت بتانی چاہیے اور یہ واقعہ سنانا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین کے آنے میں دیر لگانے کی حضور نے یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ جو مسلمان آپ کے ارد گرد ہوتے تھے وہ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا تم اپنے ناخن نہیں کترتے ہو, اس وجہ سے جبرائیل امین میرے پاس نہیں آتے اور آنے میں دیر لگاتے. اور تیسری بات آپ نے فرمایا تم اپنی مونچھیں نہیں کترتے, اور تم اپنی مونچھوں کو نہیں کترتے. مونچھوں کے بارے میں حضور کی تعلیم یہ ہے، اور یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے اور دین اسلام کی سنتوں میں سے کہ ہر مسلمان مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے مونچھے کتروائے، اور اتنی کتروائے کہ وہ دور سے منڈی بھی معلوم ہو، اس طرح سے منڈوانے میں تو اختلاف ہے، مونچھوں کو اس طرح سے منڈانے میں اختلاف ہے، بعض نے کہا سنت، بعض نے کہا کہ جائز نہیں، بدعت فرمایا، بعض نے کہا سنت، بعض نے کہا بدعت، تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں تو احتیاط یہ ہے کہ اس طرح سے نہ منڈوائے، بلکہ کینچی سے کتروائے یا باریک مشین سے کتروائے یا موٹی مشین سے کتروائے، اور جیسے ہماری بھویں ہیں کم از کم اتنی مونچھیں رکھنا بھی درست ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بال ہونٹوں کے اوپر نہ آئے، چاروں طرف سے اس طرح بالوں کتروائیں کہ مونچھیں جیسے بھویں آنکھوں کے اوپر ہیں، آنکھوں پر نہیں ہیں، اسی طریقے سے مونچھیں ہونٹوں کے اوپر رہیں، ہونٹ پر نہ آنے پائیں، یہ بھی درست ہے۔ تو اگر کسی کو ذرا بڑی مونچھیں رکھنے کا شوق ہو تو وہ بڑی رکھ لیں، لیکن ہر حال میں مونچھوں کو اس طریقے سے کنگھے سے کر کے کینچی سے اس طرح کتروا لے کہ یہ کنارے جو ہونٹ کے ہیں دائیں سے لے کر بائیں تک یہ بالکل دور سے صاف نظر آئیں، یہ بھی صحیح ہے۔ افضل یہ ہے کہ کینچی سے یا مشین سے اس طرح کتروائے کہ دور سے دیکھو تو ایسا معلوم جیسے اس نے منڈائی ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں وہ منڈی بھی نہیں ہے بلکہ باریک کتری ہوئی ہیں۔ اب دیکھو کتنی تفصیل ہے اس کے اندر بھی، کتنا اس میں ہمارے دین کے اندر وسعت ہے، آسانی ہے، لیکن موٹی موٹی مونچھیں رکھنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جیسے اندرون سندھ کے اندر بڑے مونچھل ہوتے ہیں، بلوچستان کے اندر بھی بہت بڑے مونچھل ہوتے ہیں، ان کے ہونٹ بالکل اندر ہی نہیں آتے، وہ جب کھاتے ہیں تو ان کی مونچھیں بھی ساتھ میں کھاتی ہیں، جب وہ پیتے ہیں تو ساتھ میں ان کی مونچھیں بھی پیتی ہیں، دودھ پئیں گے تو مونچھوں کے اندر دودھ جائے گا، پانی پئیں گے تو مونچھوں کے بال پانی کے اندر بھی جائیں گے، کھانا کھائیں گے تو بھی وہ بار بار اوپر کرتے ہیں پھر جا کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو ایسی بڑی بڑی مونچھیں رکھنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ آپ نے ان کی مخالفت کا حکم دیا کہ تم مشرکین کی اور مجوس کی مخالفت کرو اور مونچھیں کترواؤ، اور غیر مسلم لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے کی ویسی ہمارے دین میں الگ ممانعت ہے، جب ممانعت ہے تو اس وجہ سے ہماری مونچھیں سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو اس واقعے میں بھی آپ نے فرمایا کہ بھائی جبرائیل امین کیوں نہ دیر لگائے میرے پاس آنے میں کہ تم اپنی مونچھیں نہیں کترواتے۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی آپ نے کہ تم جو تمہارے ہڈیوں کے جوڑ ہیں ان کے درمیان جو بعض دفعہ پانی نہ پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے، تم اچھی طریقے سے ان کو صاف نہیں کرتے۔ تو جب جلدی جلدی آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے اندر یہ خطرہ ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جوڑوں کے آگے پیچھے کوئی خشک رہ جائے جگہ، جیسے سردیوں میں خشک رہنے کا خطرہ ہوتا ہے اور جلدی جلدی میں بھی پانی بعض دفعہ نہیں پہنچتا، تو جوڑوں کو اچھی طریقے سے دھونا، جوڑوں کو اچھی طرح دھونا، مل مل کر دھونا اور ان کے اندر پانی پہنچانے کا اہتمام فرمانا۔ آپ نے تم یہ بھی نہیں کرتے ہو، تو چار باتیں آپ نے فرمائی کہ تم میرے ارد گرد بیٹھتے ہو اور مسواک کرتے نہیں ہو، ناخن کاٹتے نہیں ہو، اور مونچھوں کو کترتے نہیں ہو، اور جوڑوں کو اچھی طرح سے دھوتے نہیں ہو، تو پھر اس وجہ سے جبرائیل امین میرے پاس دیر سے آتے۔ تو اندازہ کرو کہ جبرائیل امین مسواک نہ کرنے کی وجہ سے بھی حضور کے پاس بھی نہیں آتے تھے، ان مسلمانوں کی وجہ سے جو مسواک نہیں کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں نے گزشتہ جو منگل کو ایک حدیث سنائی تھی آپ کو کہ جب آدمی وضو کے اندر مسواک کرتا ہے، مسواک کرنے کے بعد نماز پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے ارد گرد طواف کرتا ہے، اور پھر طواف کرتے کرتے وہ اس کے قریب آ جاتا ہے اور اپنا منہ نمازی کے منہ سے ملا دیتا ہے، اور پھر جو کچھ بھی نمازی پڑھتا ہے وہ فرشتے کے منہ میں پڑھتا ہے، اور جو بغیر مسواک کے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اس کے قریب تو آتا ہے اور طواف بھی کرتا ہے لیکن اس سے اپنا منہ نہیں ملاتا. بات یہ کہ فرشتے جو ہے نا بڑی پاکیزہ مخلوق ہے, نہایت صاف ستھری اور خوشبو کو پسند کرنے والی مخلوق ہے, اور مسواک نہ کرنے سے منہ کے اندر بدبو ہوتی ہے, بھپکا ہو جاتا ہے آدمی کے منہ کے اندر, اور یہ ذرا سی دیر میں ہی ہو جاتا ہے. کبھی آپ سمجھیں کہ میں نے صبح مسواک کر لی تھی, صبح مسواک کرنے سے کا یہ مطلب تھوڑی کہ اب شام تک منہ بالکل صاف رہے گا. ایک دو گھنٹے کے بعد ہی آدمی کے منہ کے ذائقہ بدل جاتا ہے اور منہ کی کیفیت بدل جاتی ہے, اور اس کے اندر صفائی ستھرائی مسواک سے آتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے اور بھپکا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے پانچوں وقت ہمیں مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے, یا پانچوں وقت کے علاوہ بھی اگر منہ کے اندر محسوس ہو کہ کوئی گندگی پیدا ہو گئی ہے یا اس کے اندر بو پیدا ہو گئی تو مسواک کے لینی چاہیے. مسواک تو سونے سے پہلے بھی مستحب ہے اور نیند سے اٹھنے کے بعد بھی مستحب ہے. اب نیند سے اٹھنے کے بعد اگر اسی وقت وضو کرنا ہو تو اسی وقت مسواک بھی کر لیں, دونوں سنت ادا ہو جائیں گے. بعض مرتبہ وضو کرنا نہیں ہوتا, دیر میں کرنا ہوتا ہے, جیسے جلدی آنکھ کھل گئی اب آدمی جاگ گیا اور جاگنے کے بعد ابھی اسے وضو نہیں کرنا ہے, نماز نہیں پڑھنی ہے تو مسواک کرے. جیسے بعض مرتبہ رات کو آنکھ کھل گئی تو اب آنکھ کھل گئی تو اب مسواک کر کے سونا چاہیے. جیسے سونے سے پہلے مسواک کرنی چاہیے, نیند سے بیدار ہو کر بھی مسواک کرنی چاہیے, بھی خاص موقع ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل بھی مسواک ہی کا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ جب حضور مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ایک موقع پر میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس آئے اور ان کے ساتھ مسواک تھی. حضور ان کی مسواک کو دیکھنے لگے تو میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں, تو میں نے کہا کہ حضور میں آپ کو مسواک دیتی ہوں. چنانچہ میں نے عبد الرحمن سے, اپنے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ سے مسواک لی اور میں نے اس کو چبایا اور اچھی طریقے سے چبایا اور میں نے اس کو نرم کیا اور پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دی تو آپ نے مسواک فرمائی اس حالت میں کہ حضور مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے, کیونکہ کمزوری کی وجہ سے آپ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا, لہذا حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سہارا لیا ہوا تھا, اسی حالت میں آپ نے مسواک فرمائی. تو اندازہ کرو. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جب کسی کو اپنی موت قریب معلوم ہو, موت کے آثار معلوم ہو تو مسواک کر لینی چاہیے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مرنے سے پہلے مسواک فرمائی ہے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب واقعہ بھی نقل فرمایا ہے مسواک کی سنت پر عمل کرنے کا. وہ فرماتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ مسلمانوں کا ایک لشکر کسی قلعے پر حملہ کرنے کے لیے گیا اور قلعے کے لوگ جو ہیں وہ قلعے کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ گئے اور انہوں نے اس کا محاصرہ کر لیا. اس زمانے میں یہی ہوتا تھا, بمباری تو اس زمانے میں تھی نہیں, لہذا محاصرہ کر لیا جاتا تھا. اس محاصرے سے تنگ ہو کر یا تو پھر دشمن سے دو بدو مقابلہ ہو جاتا تھا, ورنہ پھر دشمن چور دروازے سے نکل کے بھاگ جاتا تھا اور اس طرح فتح ہو جاتی تھی. تو کہتے ہیں ایک مہینہ ہو گیا ہمیں وہاں پر پڑے ہوئے اور محاصرہ کیے ہوئے, نہ قلعہ فتح ہو اور نہ ہم وہاں سے واپس ہوں. تو صورتحال خلیفہ کو لکھی کہ یہ صورتحال ہے, ایک مہینہ ہو گیا ہے. تو خلیفہ نے کہا کہ آپ لوگ سب جمع ہو کر کے آپس میں یہ مذاکرہ کرو کہ کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی, اپنا اپنا جائزہ لو, اگر کوئی سنت چھوٹ گئی ہے تو اس کو عمل میں لاؤ, بظاہر اس وجہ سے فتح میں تاخیر ہو رہی ہے. اور جب میرا خط جائے تو سب مجاہدین کو جمع کر کے میرا یہ خط سنا دو. تو امیر لشکر نے سب کو جمع کیا اور خلیفہ کا خط پڑھ کر کے سنایا. سب نے غور کیا تو کہا ایک مہینے سے ہم لوگ اپنے وطن سے دور ہیں تو مسواک ہماری ختم ہو گئی, تو فی الحال مسواک کی سنت متروک ہو گئی ہے, اس پر عمل نہیں ہو رہا. تو بھئی خلیفہ امیر لشکر نے کہا کہ بس تو پھر یہ سنت تو بہت اہم سنت ہے جس کو زندہ کرنا چاہیے. وہ سارے کے سارے مجاہد تھے, جنگجو تھے, لڑاکو تھے, وہ سارے کے سارے اسی وقت اٹھے اور درختوں پہ چڑھ گئے اور درختوں پہ چڑھ کر وہیں انہوں نے شاخیں توڑی اور وہیں بیٹھ کر کے زور مسواک کرنی شروع کر دی انہوں نے تاکہ دانت صاف ہوں, منہ کی گندگی دور ہو. اور دشمن تو دشمن کی پل پل کی خبر رکھتا ہے. وہ قلعے کے اندر جتنے بھی دشمن بند تھے وہ سب دیکھ رہے تھے, جیسے انہوں نے ان کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے یہ سمجھ میں آیا کہ اب یہ ہمیں کچا کھائیں گے, اب یہ تنگ آ گئے, لہذا اب یہ بڑے غصے میں ہیں اور اب یہ اپنے دانت تیز کر رہے ہیں, اب ہماری خیر نہیں. تو ان کے اس عمل کو دیکھ کر کے ان پر روب بیٹھ گیا اور خوف ان کے اوپر طاری ہو گیا اور وہ راتوں رات چور دروازے سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا. یہ واقعہ لکھا کہ کتنا سبق آموز واقعہ ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری جو دین کی جو سنت ہے اس میں دنیا کی بھی کامیابی کامرانی ہے اور آخرت کی بھی صلاح و فلاح ہے. آخرت کا ثواب میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا کہ جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے گی وہ بغیر نماز کی مسواک سے 70 گنا زیادہ باعث اجر و ثواب ہے. اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسواک کے اندر 10 فائدے ہیں, مسواک کے اندر 10 فائدے ہیں, جس میں ایک یہ ہے کہ اس سے منہ آدمی کا پاک صاف ہو جاتا ہے اور منہ کو پاک و صاف ہی کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ منہ جو ہے اسی سے قرآن شریف کی تلاوت ہوتی, اسی سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا ہوتی, اسی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور جتنے بھی اذکار ہیں عموماً سب زبان سے ہوتے ہیں. سبحان اللہ کا ذکر ہے, الحمد للہ کا ذکر ہے, لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے, اللہ اکبر کا ذکر ہے, جتنے بھی اذکار ہیں سب زبان سے ہوتے ہیں, تمام صورتوں کی تلاوت زبان سے ہوتی ہے, نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے سب زبان سے ہوتا ہے, دعا بھی زبان سے ہوتی ہے, واعظ بھی زبان سے ہوتا ہے, تقریر بھی زبان سے ہوتی ہے, تکرار بھی زبان سے ہوتا ہے, تعلیم بھی زبان سے ہوتی ہے, تبلیغ بھی زبان سے ہوتی ہے, کتنے سارے کام زبان سے ہوتے ہیں. جب زبان سے ہوتے ہیں تو بس منہ کا صاف کرنا عین سنت ہے, لہذا ہمیں اپنے منہ کو بہت زیادہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے. تو مسواک کا پہلا فائدہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سے جو ہے منہ صاف رہتا ہے. دوسرے مسوڑے اس سے مضبوط ہوتے ہیں, مسوڑے اس سے مضبوط ہوتے ہیں اور بینائی میں اضافہ ہوتا ہے. اب ہم سب کچھ بینائی کی ضرورت ہے کہ ہماری بینائی تیز رہے, ہر آدمی یہ چاہتا ہے, تو مسواک کا اہتمام رکھے, اس سے انشاءاللہ تعالی جو نگاہ کی کمزوری ہوگی دور ہو جائے گی اور مزید انشاءاللہ کمزوری نہ ہوگی. اور یہ لکھا ہے کہ اس سے معدے کے امراض دور ہوتے ہیں, معدے کے اندر جو امراض ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اس سے, اور اس پر عمل کرنے سے سنت کی موافقت ہوتی ہے. یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ سنت پر جتنا آدمی سنت پر عمل کرتا ہے اتنا ہی حضور کے زیادہ قریب ہوتا ہے. دو عمل ایسے ہیں جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والے ہیں, دو عمل ایسے ہیں جو بندے کو حضور کے سب سے زیادہ قریب کرنے والے ہیں. ایک سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا, اور دوسرا کثرت سے درود شریف پڑھنا. یہ دو عمل ایسے ہیں جو مسلمان کو حضور کے سب سے زیادہ قریب کرنے والے ہیں. یعنی دنیا میں جو شخص زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا اور اس کا ظاہر و باطن زیادہ سے زیادہ سنت کے موافق ہوگا اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا اس کے معمول میں ہوگا, قیامت میں اتنا ہی وہ حضور کے نزدیک ہوگا. اور جو حضور کا نزدیک ہوگا اس کی کامیابی میں کیا شک ہو سکتا ہے, بلکہ دنیا میں اس کو ایک اور عظیم دولت ملتی ہے, دنیا میں اس کو ایک اور عظیم نعمت ملتی ہے کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے زاد السعید میں, کہ ایک صاحب تھے ان کا روزانہ خاص مقدار میں رات کو درود شریف پڑھ کر سونے کا معمول تھا. ایک خاص مقدار میں جیسے 1000, 2000, 3,000, 4,000, 5,000 روزانہ اس کا معمول تھا. اس مقدار میں وہ درود شریف پڑھ کر سوتا تھا, اس سے پہلے سوتا نہیں تھا. وہ روزانہ کا اس کا یہ معمول تھا. تو ایک دن خواب میں اس کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, اور آپ جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا بھائی وہ منہ لاؤ جو کثرت سے مجھ پر درود پڑتا ہے, میرے پاس وہ اپنا منہ لاؤ جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑتا ہے اور کچھ درود شریف پڑتا ہے. تو کہتے ہیں مجھے بڑی شرم آئی کہ میرے تو گندا منہ ہے, میں حضور کے قریب کیسے کروں. تو میں نے اپنا رخساری کر دیا حضور قریب, آپ نے میرے رخسار پہ بوسا لیا اور پھر آپ تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں جب میں سویرے اٹھا تو میرا کمرہ مشک و عنبر کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی سنتوں میں یہ مسواک کرنا بھی ایسی اہم سنت ہے, اس پر ہمارا دائمی عمل رہے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکات دنیا اور آخرت کی سب حاصل ہوں گی انشاءاللہ تعالی. تو ایک یہ بھی اس کے اندر ہے کہ اس پر عمل کرنے سے سنت پر عمل ہوتا ہے, اور ایک یہ ہے کہ مسواک کرنے سے ملائکہ خوش ہوتے ہیں. جیسے ملائکہ مسواک نہ کرنے سے دور ہوتے ہیں, مسواک کرنے والے سے ملائکہ خوش ہوتے ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنایا کہ مسواک اگر آدمی وضو میں کرے تو نماز میں فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ سے ملا دیتا ہے, تو فرشتے اتنے خوش ہوتے ہیں. اور فرشتوں کا کسی مسلمان کے قریب ہونا باعث برکت ہے, باعث رحمت ہے, اور فرشتوں کی دعائیں آدمی کو حاصل ہوتی ہیں. اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ جل شانہ راضی ہوتے ہیں, اور ورضوان من اللہ اکبر, اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے. اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہ ہے کہ بس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ماسب اللہ سے بڑھ جائے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے بڑھ کر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھر جائے, اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اور جس کو یہ نعمت مل جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مل جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی سب سے بڑھ کر ہے. تو مسواک بھی ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے. اور ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے لیے بھی یہ واقعہ جو ابھی سنایا تھا اس کی دلیل کہ 70 گنا نماز کا ثواب, اسی طرح تمام عبادتوں کا انشاءاللہ تعالی 70 گنا ثواب ملے گا. مسواک دیکھو کیسا معمولی سا عمل ہے, کتنا آسان عمل ہے, کتنی مختصر سی یہ سنت ہے, لیکن ثواب کا مسواک کی سنت کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما. دائمی طور پر ہمیں مسواک کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کے تمام فضائل و فوائد ہم کو عطا فرما, ہمیں مسواک کرنے کے تمام فضائل اور فوائد نصیب فرما. یا ارحم الراحمین, فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما, یا اللہ ان کی خاص مدد فرما, یا اللہ ان کی نصرت فرما. یا ارحم الراحمین, یا رب العالمین, یا حی یا قیوم, یا مجلال الاکرام, مجاہدین فلسطین کو فتح مبین عطا فرما, فلسطین کے مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما, عالم اسلام کو ان کی حمایت اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرما, عالم اسلام کو ان کی حمایت اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرما, اسرائیل اور اس کے مددگاروں کو تہس نہس فرما, تباہ فرما, برباد فرما, ہلاک فرما, ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما. اللہم شتت شملہم, اللہم فرق جمعہم, اللہم دمر دیارہم, اللہم مزق جمعہم, اللہم خرب بنیانہم, اللہم خالی بین کلمتہم, وانزل علیہم رجزک وعذابک, وانزل علیہم رجزک وعذابک. اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر, اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر, وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن قوم المجرمین. تمام حاضرین کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. جو دو مسلمان خواتین حضرات دنیا میں جہاں بھی یہ بیان سن رہے ہیں سنیں گے, یا اللہ ان کی نیک دعاؤں میں ہم کو شامل فرما, ان کی نیک دعاؤں میں ہم کو شامل فرما. یا ارحم الراحمین, چکن گونیا اور ڈینگی بخار کی بہت زیادہ وبا پھیلی ہوئی, اپنی رحمت سے اس کو دور فرما, اپنی رحمت سے اس کو دور فرما, اپنی رحمت سے اس کو دور فرما. مسلمان خواتین حضرات, بچوں, بڑوں, چھوٹوں, اللہ سے نجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین آمین برحمتک.